आवाज क्लियर आ रही है? कोई मसला तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुब्बु अला ताआमिल मिस्कीन فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ حاقہ کی آیت نمبر 33 اور 34 کے تحت جو ابھی ہم نے تلاوت کری ہے اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ پیج نمبر 544 پہ کہ یہ شخص خدائے بزرگ پر ایمان نہ رکھتا تھا. انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم, اللہ تعالیٰ پر جو عظیم ہے اس پر یہ ایمان نہیں رکھتا تھا. یعنی جس طرح ایمان لانا حسب تعلیم انبیاء ضروری تھا وہ ایمان نہ رکھتا تھا. یعنی جیسا انبیاء نے لوگوں کو سکھایا کہ ایسے ایمان لے کر کے آؤ اللہ تعالیٰ پر, ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے جو انبیاء نے سکھایا, تو یہ انبیاء کی بات نہیں مانتا تھا, ٹھیک ہے, یہ انبیاء کے طریقے سے ایمان لے کر کے نہیں آتا تھا بلکہ اپنے طریقے سے ایمان لے کر کے آتا تھا. کیا مطلب اپنے طریقے سے؟ انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہیں, ٹھیک ہے, اکیلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ انبیاء سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بات انبیاء بتاتے ہیں. جبکہ شیطان کیا بتاتا ہے لوگوں کو؟ شیطان یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کچھ شریک بھی بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہے تو سب سے بڑے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کچھ پارٹنرز بھی ہیں جو کہ کچھ کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں پارٹنرز کا کیا کانسیپٹ ہے, ایک بزنس ہوتا ہے نا, کاروبار ہوتا ہے, اس کاروبار کے اندر کچھ پارٹنرز ہوتے ہیں, شریک ہوتے ہیں, شریک پارٹنرز سیم تھنگ, ٹھیک ہے. تو پارٹنرز کا کیا آپس میں تعلق ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر جو ہے وہ دوسرے پارٹنر پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ پارٹنرشپ جو ہوتی ہے یہ مختلف پروپورشنز میں ہو سکتی ہے, جیسے ایک پارٹنر 50% بزنس اون کرتا ہے اور دوسرا پارٹنر 50% بزنس اون کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ دونوں 50-50% پارٹنرز ہیں, ٹھیک ہے, تو بزنس چلانے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے 50-50%, ٹھیک ہے. لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایک پارٹنر 90% بزنس اون کرتا ہے, 90%, رائٹ, دوسرا پارٹنر صرف 10% بزنس اون کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو 10% ہے یہ پارٹنر ہے, یہ پارٹنر ہے. تو جو 90% والا ہوتا ہے نا وہ اس کے 10% کا جو شیئر ہے اس کے اندر کچھ یعنی عمل دخل نہیں کر سکتا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں تو 90% شیئر ہولڈر ہوں, زیادہ بڑا شیئر ہولڈر ہوں, اور تم تو صرف 10% شیئر ہولڈر ہو, تو تمہارا جو 10% پروفٹ ہوگا نا اس میں سے بھی میں لے جاؤں گا کیونکہ میری پاور زیادہ ہے, میری اتھارٹی زیادہ ہے, تمہاری اتھارٹی کم ہے, تو تمہارے 10% میں سے بھی میں کچھ نہ کچھ اپنی مرضی کے حساب سے چھین سکتا ہوں تم سے. کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے بزنس پارٹنرشپ میں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر 90% والا پارٹنر 10% والے پارٹنر کے حصے کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا نا تو وہ 10% والا پارٹنر جو ہے وہ اپنے کیپٹل کو, اپنی انویسٹمنٹ کو بزنس میں سے نکال لے گا, کہے گا بھائی مجھے کیا ضرورت ہے تمہارا پارٹنر بننے کی, تم تو میرے حصے کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا یعنی عمل دخل کر رہے ہو, ٹھیک ہے,
तो इससे क्या पता लगता है कि जो पार्टनर्स होते हैं ना वो एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं, वो मालिक नहीं होते हैं दूसरे के। ठीक है, 90% वाला पार्टनर 10% वाले पार्टनर का मालिक नहीं होता, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के ना बराबर सराबर ही होते हैं, बराबर सराबर। ठीक है, बेशक किसी का शेयर ज्यादा किसी का शेयर कम, लेकिन होते तो एक ही लेवल के लोग हैं ना। बात समझ में आ रही है, एक ही लेवल के लोग होते हैं ना। ठीक है, जबकि इसके बरक्स जो सर्वेंट्स होते हैं, सर्वेंट्स या स्लेव्स, ये स्लेव्स जो होते हैं ना ये भी काम करते हैं किसी बिजनेस के अंदर, सर्वेंट्स हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, किसी ऑफिस के अंदर सर्वेंट्स हैं, तो ये सर्वेंट्स होते हैं, ये सर्वेंट जो है वो काम करते हैं बिजनेस का। ठीक है, लेकिन काम करने की वजह से ये पार्टनर तो नहीं बन जाते हैं ना, राइट? ये तो ओनर के हुक्म पे काम करते हैं, ये ओनर के यानी के हुक्म के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये ओनर के हुक्म पर ही काम करते हैं, और ओनर अगर चाहे तो इनको जॉब से फारिज भी कर सकता है, राइट? सर्वेंट्स का और स्लेव्स का तो ये मामला होता है ना कि अगर ओनर चाहे, सेठ साहब चाहे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब चाहे, तो वो किसी भी खादिम को जॉब से फारिग कर सकते हैं। ठीक है, ये खादिम ये नहीं कह सकता कि आपने मुझे जॉब से क्यों फारिग कर दिया, अगर आप मुझे जॉब से फारिग कर देंगे तो मैं अपने बिजनेस का हिस्सा लेके चला जाऊंगा, ऐसा तो नहीं कह सकता ना, इसलिए कि वो तो हिस्सेदार है ही नहीं, वो तो सिर्फ खिदमत गुजार है, हिस्सेदार नहीं है, खिदमत गुजार है। ठीक है, तो यही मामला जो है ना वो अल्लाह ताला और मखलूक का भी है। अल्लाह ताला ओनर है, कंप्लीट मालिक है, 100% के मालिक है, और बाकी जितनी मखलूक है, चाहे वो फरिश्ते हों, चाहे जिन हो, चाहे इंसान हो, चाहे हैवान हो, ठीक है, ये चार किस्म की हिलने जुलने वाली मखलूकात हैं, हिलने जुलने वाली मखलूकात। ठीक है, जो कि अपनी जगह से हिल सकती हैं। ठीक है, बाकी जो मखलूकात हैं वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती। वो कौन सी मखलूकात हैं, किसी को मालूम है? इन चार के बाद कौन सी मखलूकात बच जाती हैं, कोई बता सकता है? ये चार मखलूकात कौन सी गिनवाई? फरिश्ते, जिन, इंसान, हैवान, ये चार मखलूकात। ठीक है, ये अपनी जगह से हिलजुल सकती हैं, इनके बाद दो रह जाती हैं, जिनमें से एक आपने माशाल्लाह बता दी, नबातात, जिनको प्लांट्स कहते हैं इंग्लिश में, और आखिरी कौन सी रह गई, छठी, पहाड़ लिखना चाह रही थी आप। ठीक है, पहाड़ तो एक चीज है ना, पत्थर जो आम पत्थर होते हैं वो पहाड़ तो नहीं होते, मिट्टी मिट्टी पहाड़ तो नहीं होती, पानी, राइट, लिक्विड्स, गैसेस, सॉलिड्स। ठीक है, ये जो जो कुछ भी है, पानी है या तेल है या कोई मिनरल है या मिट्टी है या रेत है, ठीक है, या हवा भी है, ठीक है, हवा को भी इसमें शामिल कर लें, इन सब को, इन सब के लिए एक वर्ड होता है, जैसे आपने नबातात का वर्ड इस्तेमाल किया है ना, उसी तरीके से इनके लिए भी एक वर्ड होता है। ठीक है, वो क्या वर्ड होता है अरबी और उर्दू के अंदर, उसको कहते हैं जमादात, जमादात, जीम से जमाद, जमाद मतलब जो फिक्स होते हैं, जो अपनी मर्जी से हिलजुल नहीं सकते हैं, बिल्कुल ही फिक्स होते हैं। ठीक है, पहाड़ हो या पत्थर हो या पानी हो, ये पानी भी अपनी मर्जी से हिल नहीं सकता, पानी को भी आपको हिलाना पड़ता है तब वो कहीं जाकर के अपनी मर्जी से हिलता है। ये जो दरिया के अंदर पानी फ्लो करता है ना, ये क्यों फ्लो करता है, ये खुद को थोड़ी फ्लो कर रहा होता है, ये तो ग्रेविटी की वजह से फ्लो कर रहा होता है, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता है। अगर आप उसको किसी ऐसी सरफेस पर रख दें जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, तो उस पर तो पानी फ्लो नहीं कर सकता, राइट? किसी ग्लास के अंदर आप पानी भर के रख दें, तो क्या पानी उस ग्लास में से उछल करके बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता, वो फ्लो करके जो है वो कहीं भी नहीं जा सकता, वो उसी ग्लास में पड़ा रहेगा, उसी प्याले में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो पानी भी जो है ना ये भी जमादात में ही आता है। ठीक है, तो नबातात फिर किनको कहते हैं? نباتات اور جمادات میں فرق کیا ہے؟ نباتات کو بھی جمادات میں انکلوڈ کیوں نہیں کرتے؟ فرق کیا ہے نباتات میں اور جمادات میں؟ یعنی پلانٹ کنگڈم، نباتات میننگ پلانٹ کنگڈم، پلانٹس گرو کرتے ہیں، گرو کا کیا مطلب؟ دیکھیں حیوانات، انسان، جن، فرشتے، یہ تو نباتات میں نہیں آتے نا، تو ان میں کیا چینج ہوتا، ان میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ یہ جو فرشتے، انسان، جن اور حیوان، یہ لیونگ تھنگز ہیں۔ اچھا لیونگ تھنگز کیا یہ نہیں ہے؟ پلانٹس بھی تو لیونگ تھنگز ہیں، ٹھیک ہے؟ پلانٹس باقاعدہ یعنی بریت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ میں نے ہلنے جلنے کا لفظ استعمال کیا تھا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی جگہ سے رائٹ، لیفٹ، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے، یہ ڈائریکشنز ہوتی ہیں انسان کے چاروں طرف، رائٹ؟ جو حیوانات ہوتے ہیں اور انسان، جن اور فرشتے، یہ جو چار ہوتے ہیں نا، یہ ہر طرف موو کر سکتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ کر کے رائٹ بھی جا سکتے ہیں، آگے بھی جا سکتے ہیں، پیچھے بھی جا سکتے ہیں، لیفٹ بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پر عطا کر دیں، پر دے دیں، رنگز، تو یہ اوپر بھی جا سکتے ہیں، رائٹ؟ اور اگر آپ ان کو کوئی گڑھا کھودنے والی والا ٹول دے دیں، تو یہ زمین میں گڑھا کھود کر کے نیچے بھی جا سکتے ہیں، رائٹ؟ بیکاز دے کین موو اباؤٹ، ٹھیک ہے؟ تو ان کو نا حیوانات کہتے ہیں، جو موو اباؤٹ کر سکتے ہیں، اور انسان، جن اور فرشتے بھی موو اباؤٹ کر سکتے ہیں۔ پلانٹس موو اباؤٹ نہیں کر سکتے، وہ رائٹ، لیفٹ، آگے پیچھے نہیں جا سکتے، یہ صرف گرو کر سکتے ہیں۔ گرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر یہ ہے نا، یہ وہیں پر رہیں گے، لیکن یہ اپنی اپنی لینتھ کو انکریز کریں گے، ٹھیک ہے؟ لینتھ انکریز کریں گے اوپر کی طرف، جس کو تنا کہتے ہیں یا ٹہنیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوپر کی طرف یہ اپنی لینتھ کو انکریز کریں گے، یعنی گرو ہوں گے، اور نیچے کی طرف گرو ہوتے ہیں۔ نیچے کی طرف جو گرو ہوتے ہیں ان کو ہم روٹس کہہ دیتے ہیں، جڑ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پلانٹس میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے کہ یہ رائٹ، لیفٹ موو نہیں کر سکتے۔ کوئی پلانٹ جو ہے وہ اپنی جگہ سے قدم لے کر کے آگے نہیں جا سکتا، پیچھے نہیں آ سکتا، بلکہ صرف اوپر اور نیچے گرو کر سکتا ہے۔ تو جتنی چیزیں اوپر اور نیچے گرو کر سکتی ہیں نا، ان کو نباتات کہتے ہیں، ان کو نباتات کہتے ہیں، یعنی پلانٹ کنگڈم۔ اور جو چیزیں اوپر نیچے گرو بھی نہیں کر سکتی، ان کو جمادات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے نا اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ تین ہی قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہو گئی جمادات، دوسری نباتات، اور تیسری حیوانات۔ حیوانات جیسے کیڑے مکوڑے، ہاتھی، شیر، پرندے، یہ سب حیوانات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے انرجی سے کہیں بھی موو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انسان بھی پھر انہی کے اندر شامل کر لیں، جنوں کو بھی اسی کیٹیگری میں شامل کر لیں، اور فرشتوں کو بھی اسی کیٹیگری میں شامل کر لیں، کیونکہ فرشتے بھی موو اباؤٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بھی مخلوق کو جو ہے نا، وہ اپنا پارٹنر نہیں بنایا، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، یا کوئی اور قسم کی چیز ہو، کسی کو بھی اپنا پارٹنر نہیں بنایا، لیکن اپنا خادم بنایا، سرونٹ بنایا، بلکہ سلیو بنایا۔ سرونٹ اور سلیو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خادم اور غلام۔ سرونٹ مطلب خادم اور سلیو مطلب غلام۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ غلام میں اور خادم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک عام انڈرسٹینڈنگ جو خادم کے لفظ کی ہے نا، تو اس کے مطابق میں پوچھ رہا ہوں۔ غلام آزاد نہیں ہو سکتا اور خادم آزاد ہوتا ہے، ہاں، یہ ایک بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ کہ خادم جو ہے نا، وہ ایک آزاد شخص ہوتا ہے جو آپ کو کوئی سروس پرووائڈ کرتا ہے، کوئی خدمت کرتا ہے آپ کی, اور غلام آزاد نہیں ہوتا, وہ بھی آپ کو سروس پرووائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی آپ کی خدمت کرتا ہے لیکن وہ آزاد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. خادم اپنی مرضی سے خدمت کرتا ہے, نہیں خادم اپنی مرضی سے کوئی تھوڑی خدمت کر سکتا ہے, اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کی خدمت کرے گا تو پھر آپ اس کو جاب سے نکال دیں گے, وہ تو آپ کے حکم پہ خدمت کرتا ہے نا, جو آپ کو خدمت چاہیے ہوتی ہے وہ خدمت خادم کرے گا تب آپ اس کو رکھیں گے اپنے پاس, ورنہ تو آپ کہیں گے مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے, تم تو اپنی مرضی سے خدمت کرتے ہو میری, رائٹ. تو خادم جو ہے نا, یہ اس میں ایک اور بھی بہت بڑا فرق ہے, جی یہ اصل فرق ہے, یہ فرق ہے, غلام کو سیلری نہیں ملتی, غلام کسی تنخواہ کے بدلے میں آپ کی خدمت نہیں کرتا, رائٹ. غلام کو تنخواہ دے کر کے تھوڑی خدمت کراتے ہیں, خادم کو تنخواہ دینی پڑتی ہے, سروس دینی پڑتی ہے, کیونکہ وہ ایک آزاد انسان ہوتا ہے, اس کو آپ سیلری دیں گے تب وہ آپ کی خدمت کرے گا, اگر سیلری نہیں دیں گے تو آپ کی خدمت نہیں کرے گا, یہ خادم ہوتا ہے, سروینٹ, ٹھیک ہے, امپلائی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, امپلائی, رائٹ. اور جو سلیو ہوتا ہے اس کو آپ کو سیلری دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہاں اس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ اس کو کھانا کھلائیں ورنہ وہ مر جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو آپ پانی پلائیں ورنہ وہ پیاس سے مر جائے گا, اس کو آپ ایک گھر دیں سونے کے لیے, جگہ دیں ورنہ وہ جاگ کر کے بیمار پڑ جائے گا, اگر اس کو صحیح جگہ سونے کی نہیں ملے گی تو وہ بیمار پڑ جائے گا, تو اس وجہ سے آپ اس کو یہ چیزیں دیتے ہیں, یہ نہیں کہ اگر میں اس کو کھانا نہیں دوں گا تو وہ میرے خدمت کرنے سے انکار کر دے گا, نہیں وہ انکار نہیں کر سکتا آپ کی خدمت کرنے سے, وہ تو آپ کا غلام ہے. ہمارا رشتہ, بلکہ ہمارا کیا, ساری مخلوق کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے, ساری مخلوق کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلام والا رشتہ ہے, سلیو والا رشتہ, سرونٹ یا امپلائی والا رشتہ نہیں ہے, سلیو والا رشتہ ہے. ہم عبد ہیں, عبد کا مطلب ہوتا ہے سلیو, رائٹ, عبد, غلام ہے ہم اللہ تعالیٰ کے. تو اب غلام کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمیں کوئی سیلری دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, رائٹ, اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی خواہش پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم تو غلام ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں, ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنی ہی ہے, چاہے ہمیں کچھ ملے چاہے ہمیں کچھ نہ ملے, ہم نے تو کرنی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی خدمت, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ کریم ہے اور تمام خزانوں کے مالک ہیں, بلکہ وہ اپنی مخلوق سے محبت بھی کرتے ہیں, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو بھی پورا کر دیتے ہیں, بہت ساری خواہشات کو بھی اس دنیا کی زندگی میں بھی پورا کر دیتے ہیں, اور جن کو پورا نہیں کرتے ان کے لیے ہم سے وعدہ کرتے رہتے ہیں بار بار کہ تم جب میرے پاس آؤ گے ایمان کے ساتھ تب میں تمہاری جتنی باقی خواہشات ہیں نا میں ان کو بھی پورا کر دوں گا اور اس کے علاوہ بھی میں تمہیں دوں گا, رائٹ, جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا میں تمہیں وہ بھی دوں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی, نعوذ باللہ, ہم کوئی اللہ تعالیٰ کا سمجھنے کی خاطر بے ادبی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, خالی سمجھنے کی خاطر, کیا ہم اللہ تعالیٰ کا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں دیا مجھے, کیا آپ نے میرا حق کیوں نہیں پورا کیا, آپ نے میری خواہشات پوری کیوں نہیں کی, آپ نے میری ضروریات پوری کیوں نہیں کری, کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کا مجال رکھتا ہے, ہمارے تو بس میں ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکیں, تو اللہ تعالیٰ نا اس نے ہمیں جو کچھ دیا ہے یہ سارا کا سارا ہی ایکسٹرا ہے, ہم ڈیزرو تو کچھ بھی نہیں کرتے اس کے اندر سے, ہم کھانا پینا تو کیا, ہم تو ایک سانس بھی ڈیزرو نہیں کرتے, آکسیجن کا جو ایک سانس ہوتا ہے نا ہم وہ بھی ڈیزرو نہیں کرتے, ہم نے اس کی بھی کوئی پیمنٹ نہیں کری ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاس. ڈیزرو بندہ کس چیز کو کرتا ہے, جس کی اس نے پیمنٹ کری ہوئی ہوتی ہے, کیا ہم نے کوئی پیمنٹ کری اللہ تعالیٰ کو, ہم کیا پہلے سے نماز پڑھ کر کے آئے تھے اوپر عالم الارواح کے اندر جہاں ہماری روحیں رہتی تھیں, کیا ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی نمازوں کا, کوئی صدقہ خیرات کا, کوئی عبادتوں کا کوئی پیمنٹ کر کے آئے ہوئے یہاں پر, کہ ہمیں پیدا ہوتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ سانس عطا ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں کھانا مل رہا ہوتا ہے, ہماری امی ہمیں دودھ پلا رہی ہوتی ہیں, ہمارے ابو ہماری ضروریات کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کی کوئی پیمنٹ کر کے آئے ہوتے ہیں اوپر سے, کچھ بھی تو نہیں کر کے آئے ہوتے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں دیا ہوتا، رائٹ؟ تو ہمیں تو اس دنیا کے اندر اگر ایک چھوٹی سی نعمت بھی مل جائے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر. احسان، احسان کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کو کوئی ڈیزرو نہیں کرتا، رائٹ؟ احسان، انڈیزروڈ جو چیز آپ کو ملتی ہے نا اس کو احسان کہتے ہیں، اور جو ڈیزرو چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اردو میں کہتے ہیں انصاف، اور عربی میں اس کو عدل کہتے ہیں، کہ آپ نے کوئی پیمنٹ کری اور اس کے بدلے میں آپ کو چیز مل گئی، اس کو عدل کہتے ہیں، عدل و انصاف. ٹھیک ہے، ہم نے تو کوئی پیمنٹ نہیں کری اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں ساری چیزیں دے رہے ہیں وہ عدل نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں. تو کوئی اپنے احسان کرنے والے کے ساتھ شکایت کر سکتا ہے کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیوں نہیں کیا؟ کوئی کر سکتا ہے احسان کرنے والے سے شکایت؟ جی آپ نے مجھے احسان کرنے میں کچھ کمی کیوں کر دی؟ مجھے یہ چیز دی تو وہ چیز کیوں نہیں دی؟ مجھے آپ نے ایک گاڑی دی تو آپ نے جیپ کیوں نہیں دی؟ ایس یو وی کیوں نہیں دی؟ آپ نے مجھے گھر دیا تو گھر کے ہر کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن کیوں نہیں دیا؟ آپ نے مجھے شوہر دیا، جیسے عورت کہے کہ جی مجھے شوہر دیا تو سب سے دنیا کا ہینڈسم شوہر کیوں نہیں دیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ کوئی عورت کہہ سکتی ہے؟ کوئی مرد کہہ سکتا ہے کہ آپ نے مجھے بیوی دی تو آپ نے مجھے مس یونیورس قسم کی کوئی بیوی کیوں نہیں دی؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، سلیوز ہیں. سلیو کچھ ڈیزرو نہیں کرتا، سلیو کچھ ڈیزرو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں پٹر نہیں بنا، ٹھیک ہے نا، یہ ہے وہ. کام کرنے والا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جی میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا کنیکشن. جی تو یار جس کہہ رہا تھا کہ شیطان جو نیگیٹو سائڈ پہ کام کرتا ہے نا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ پکا جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس کو حقیقت کا پتہ ہے، وہ سب کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی تعالیٰ کا، رائٹ؟ لیکن اس کے باوجود وہ انسانوں کے ساتھ آ کر کے جھوٹ بولتا ہے. کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کیونکہ اس کو انسانوں سے دشمنی ہے، بنی نوع آدم سے اس کو دشمنی ہے. وہ چاہتا ہے کہ بنی نوع آدم بھی جنت سے محروم ہو جائیں، جیسے کہ وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے محروم کر دیا گیا. تو وہ جھوٹ بولتا ہے آ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کے پارٹنرز بھی ہیں، اور یہ پارٹنرز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بنائے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور انسان پھر اس کی جھوٹ کے اندر آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آتے ہیں، لیکن شرک کے ساتھ ایمان لے کر کے آتے ہیں. تو جو لوگ شرک کے ساتھ اللہ پر ایمان لے کر کے آتے ہیں نا، یعنی کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے، اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پارٹنرز بھی بنائے ہوئے ہیں. یہ جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایکسیپٹیبل ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو پھر اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ وہ شیطان کے اس جھوٹ کو ہمارے سامنے غلط ثابت کریں اور بتائیں کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. تو جو نبیوں کی بات مان لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹیبل ایمان لانے والا ہوتا ہے، اور جو شیطان کی بات مان کر کے چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ایکسیپٹیبل ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس آیت کی تشریح۔ کوئی سوال؟ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہر مخلوق رکھتی ہے، لیکن کیا نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھتی ہے یا شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھتی ہے، یہ ڈفرنس ہے۔ اسی طرح سے اگلی آیت میں کہ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ جو کافر تھے یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ اب اس کی آسان سی تشریح تو وہی ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے کہ بھئی یہ بڑے کنجوس لوگ ہوتے تھے، یہ غریبوں کی مسکینوں کی مدد نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم سیرت کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، ہسٹری کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کافر مشرکین جو تھے یہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آج کے دور میں جو نان مسلمز ہیں وہ بہت زیادہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، رائٹ، بہت زیادہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ چیریٹی کا جو کام کرتے ہیں یہ حسب تعلیم انبیاء نہیں کرتے۔ حسب تعلیم انبیاء کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ زکات نہیں دیتے، بھائی یہ تو جتنا خرچ کرتے ہیں وہ، یہ تو مطلب زکات کا تو یہاں پہ کوئی یعنی کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے نا زکات کا، اس لیے کہ یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی جو نیت ہوتی ہے نا، وہ نیت خرچ کرنے میں، مدد کرنے میں اپنے نفس کو خوش کرنا ہوتی ہے۔ آئی فیل گڈ وین آئی ہیلپ سم ون، رائٹ، آئی فیل گڈ وین آئی ہیلپ سم ون۔ ہر کافر جو غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے، اس لیے نہیں، آئی ہیلپ پیپل سو دیٹ آئی کین پلیز اللہ سبحانہ و تعالی، سو دیٹ آئی گیٹ ریوارڈڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ، میں قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ تعالی سے چاہتا ہوں، اس لیے نہیں وہ ان کی مدد، غریبوں کی مدد کرتا، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء نے کیا سکھایا ہے؟ انبیاء نے سکھایا ہے کہ تم غریبوں کی مدد آخرت کے اجر کے لیے کرو، اللہ کی رضا، آخرت کی جزا، اس کے لیے تم غریبوں کی مدد کرو۔ تمہارے نفس کو خوشی پہنچے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر لو، اچھی بات ہے، تمہارا نفس خوش ہو رہا ہے اس بات سے کہ تم ان کی مدد کر رہے ہو، لیکن اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی خاطر غریبوں کی مدد نہ کرو، اس کی خاطر غریبوں کی مدد کبھی نہ کرنا، کیونکہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر تم نفس کو خدا کا شریک بنا رہے ہوگے، اپنے نفس کو خدا کا شریک بنا رہے ہوگے کہ تم نفس کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو، حالانکہ یہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا تھا تم نے۔ اس کو کہتے ہیں نفس کو شریک بنانا اللہ تعالی کے ساتھ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اللہ کا شریک بنانا۔ تو یہ بھی شرک ہے، اصل میں یہ بھی شرک ہے، ٹھیک ہے، شریک بنانا۔ اور دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ دوسرا، یعنی پہلا پوائنٹ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نفس کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے نا تو دوسرا تمہیں کیا نقصان ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ بھائی کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تم کسی کی مدد کرو اور آگے سے وہ تمہارے ساتھ بہت برا معاملہ کرے، تم اس پہ احسان کرو، وہ تمہارے ساتھ احسان فراموشی کرے، رائٹ، تم اس کی مدد کرو اور وہ تمہاری جڑیں کاٹنے لگے، جڑ کاٹنا شروع ہو جائے، تمہیں نقصان پہنچانا شروع ہو جائے۔ کتنے سارے دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ آپ کی تھالی میں سوراخ کرتے ہیں۔ کتنے اس طرح کے محاورے تک مشہور ہیں اس کے لیے، رائٹ۔ تو کیا اب آپ ان کی مدد کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ کے ساتھ انہوں نے برا معاملہ کیا؟ ہاں، چھوڑ دیں گے اگر آپ نے اپنی خوشی کی خاطر ان کی مدد کری تھی، تو اب چونکہ انہوں نے آپ کو غم پہنچایا، اب آپ ان کی مدد نہیں کریں گے، اب آپ افسوس کریں گے کہ کیوں میں نے اس کی مدد کری، کاش کہ میں اس کی مدد نہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیت خراب تھی، غلط نیت سے آپ نے اس کی مدد کری تھی۔ اگر آپ آخرت کی جزا کے لیے اس کی مدد کرتے تو وہ کچھ بھی کر لے آپ کے ساتھ، آپ افسوس نہیں کرتے اس بات کے اوپر، رائٹ، کیونکہ آپ کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو چکا ہے، نام اعمال کے اندر لکھا جا چکا ہے، رائٹ، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اس کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً اس کی جزا عطا فرمائیں گے، تو اب کیوں آپ اس کی مدد نہیں کریں گے، رائٹ۔ تو یہ تعلیم ہے جو کہ ہمارا دین جو کہ انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد حسب تعلیم انبیاء کرنا، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کافر ہوتے ہیں نا، یہ اپنے من مرضی کی اپنے طریقے سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ریوارڈ کہاں ملے گا؟ اچھا ایکٹ کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی مدد کر رہے ہیں، اچھا ان کو کہاں ریوارڈ ملے گا؟ کافروں کو کہاں ریوارڈ ملے گا؟ کافروں کو ریوارڈ، حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے یہ بات کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کا صلہ دے دیتا ہے، دنیا میں، ٹھیک ہے؟ کوئی نہ کوئی معاملہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں کہ جس سے کہ پھر معاملہ برابر سرابر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیا ہے، ہے نا؟ یہ کہ مخلوق کی مدد کرو، گویا کیا ہے قرآن کے اندر الفاظ بھی ہے، اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نا کافروں کا قرض اپنے اوپر رکھتے نہیں ہیں بلکہ چکا دیتے ہیں، یہ نا کسی جو بھی نعمتیں دیکھیں، نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں اس دنیا کی وہ اللہ تعالیٰ احسان کر رہے ہیں نا، ہم نے تو پیمنٹ کوئی نہیں کری اللہ تعالیٰ کو، تو اگر اس دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو پیمنٹ کرتا ہے اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مدد کو اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں، رائٹ؟ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرض اپنے اوپر قرار دیا تو اللہ تعالیٰ قرض چکا دیتے ہیں، اب قرض کیسے چکا دیتے ہیں؟ اس طرح چکا دیتے ہیں کہ یہ جو کھانا، پھر کافر کھانا کھاتا ہے نا کہ نہیں کھاتا؟ کھانا کھاتا ہے، رائٹ؟ تو اب جو کھانا اللہ تعالیٰ کافر کو کھلا رہے ہیں یہ کھانا احساناً نہیں کھلا رہے بلکہ عدلاً کھلا رہے ہیں، صرف اتنا ہی تو فرق ہے، تھوڑی اکاؤنٹنگ کبھی کسی نے کری ہے؟ اکاؤنٹنگ کرنی آتی ہے؟ اکاؤنٹنٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان وہ والی اکاؤنٹنگ، تو اکاؤنٹنٹس جو ہے نا، جیسے ایون یہ آپ نے گھر کا بجٹ بنایا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کبھی کسی نے شاید بجٹنگ ہماری والدہ کیا کرتی ہوں گی، شاید آپ لوگ بھی کرتے ہوں، بجٹ کس طرح کر بناتے ہیں کہ جو آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا آپ ان کو مختلف مدوں کے اندر ڈالتے ہیں، مد کہتے ہیں اردو کے اندر، اکاؤنٹس انگلش میں کہتے ہیں ان کو، کہ جی اتنے پیسے جو ہے نا میں ان کو بجلی کے بل کے اکاؤنٹ میں سائڈ پہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، سیو کر رہی ہوں بجلی کے بل کے لیے، جب بجلی کا بل آئے گا تو اس کی پیمنٹ میں اس والے پیسے میں سے کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور جو گھر کے اندر گروسری آتی ہے اس کے لیے پیسے میں نے اتنے الگ کر دیے ہیں، اتنے پیسوں میں سے میں گھر کی گروسری کروں گی، اتنے پیسوں میں سے میں بچوں کے لیے جو ہے نا وہ کتابیں وغیرہ خریدوں گی، اتنے پیسوں میں سے میں بچوں کے لیے کچھ کھیلنے وغیرہ کا سامان خریدوں گی۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ اکاؤنٹس میں ڈال رہے ہیں، اتنا پیسہ اس اکاؤنٹ میں ڈال دیا ٹوائز کے اکاؤنٹ میں، اتنا پیسہ الیکٹریسٹی بل کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، اتنا پیسہ گروسری کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ تو بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہمیں دے رہے ہیں یہ کس اکاؤنٹ میں ہے، سارا کا سارا احسان اکاؤنٹ میں ہے، ہے نا، سارا کا سارا احسان کے اکاؤنٹ میں، اللہ تعالیٰ سارا احسان کر رہے ہیں ہمارے اوپر، ٹھیک ہے؟ لیکن جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو اگلی چیز، اگلی نعمت دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ احسان کے اکاؤنٹ سے نکال کر کے پیمنٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، رائٹ؟ قرض چکانے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، قرض کی پیمنٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب قرض کی پیمنٹ ہو رہی ہے تو اب اس کا کیا ہوا جو احسان ہے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسی کو کہتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ چکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو کوئی اوپر سے کچھ ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر نعمت ہمیں احسانن دے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کافر کو جو نعمت احسانن مل رہی ہوتی ہے نا اس دنیا کے اندر، کافر کو بھی تو احسانن ہی مل رہا ہے نا، کافر نے کون سا پیمنٹ کری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو کافر کو بھی احسانن مل رہا ہے، لیکن جب وہ چیریٹی کا کام کرتا ہے تو اس کو پھر جو ملتا ہے نا وہ پھر عدلن ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنا ملتا ہے کہ جتنا کہ برابر ہو جاتا ہے، پھر یہ بات سمجھ میں آئی سب کو، کسی کو نہ سمجھ میں آئی ہو، آپ یقین کریں یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی چکا دیتے ہیں، اس کی یہ والی ایکسپلینیشن جو اس عاجز نے ابھی آپ کو دیا نا، یہ ابھی ہی آئی ہے, آج تک یہ ذہن میں اس طرح کی ایکسپلینیشن نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے, بس پہلے اتنی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی کوئی اس کے ساتھ کوئی بہت ہی بڑا کچھ کوئی نعمت اس کو دے دیتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, جس سے کہ اس کی جو دنیا کی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں چک جاتی ہوں گی, برابر ہو جاتی ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بہت ایکسٹرا دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو آلریڈی دے رہے ہیں, تو پہلے احسانن دے رہے ہوتے تھے, اب جو ہے وہ عدلن دینا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ برابر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اس سوال کے جواب میں یہ ایکسپلینیشن آئی ہے. آج تک یہ ایکسپلینیشن ذہن میں نہ کبھی تھی, نہ کبھی کتاب میں پڑھی, نہ کبھی کسی بیان میں سنی. بس یہ اچھے سوال کرنے کا نیک نیتی سے جو سوال کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح سے جواب بھی عطا فرما دیتا. If someone asks help, then first thought that comes in my mind to help that needy person. کیا مطلب, یہ کوئی سوال تو نہ ہوا, سوال کو آپ کمپلیٹ کر لیں پھر ان شاء اللہ اس کا جواب. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ سوال لکھیں تو ہم یہ آگے پڑھ لیتے ہیں. کافروں کے ساتھ بھی اللہ احسان کرتے ہیں. جی ہاں بالکل, اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ بھی احسان کر رہے ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر. الرحمن جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے نا, رحمان, رحمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ذات جو کہ اپنوں کو بھی دیتی ہے اور غیروں کو بھی دیتی ہے, دوست کو بھی دیتی ہے اور دشمن کو بھی دیتی ہے, اپنے ماننے والوں کو بھی دیتی ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتی ہے, یہ ذات رحمان کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ایک رحمان بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا صفاتی نام ہے رحیم. رحیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو کہ صرف اپنے دوستوں کو دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پھر رحمان اور رحیم والی جو ذات ہے نا, جو صفاتی نام ہے, اس کی بھی ایکسپلینیشن کیا ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمانی والی صفت یہ کام کر رہی ہوتی ہے, سب کو دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور آخرت کے دن صرف رحیمی والی صفت کام کرے گی. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحیمی والی صفت کو ایڈاپٹ کر لیں گے یا اپنے اوپر غالب کر لیں گے, رحمانی والی صفت ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کو, نہ ماننے والوں کو قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا سوائے سزا کے, عذاب کے, اور کچھ نہیں ملے گا, اور ایمان والوں کو سب کچھ ملے گا. تو رحیمی کی صفت قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے, اور اس دنیا میں رحمانی والی صفت ہے. ٹھیک ہے, حاصل یہ کہ خدا کی عظمت اور مخلوق کی شفقت جو اصل عبادات متعلقہ حقوق اللہ و حقوق العباد ہیں, یہ دونوں کا تارک اور منکر تھا, اس لیے مستحق عذاب ہوا. ٹھیک ہے, تو کافی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. سو آج اس شخص کا نہ کوئی دوست دار ہے اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے بجز زخموں کے دھوون کے. کیا مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا, لا یأکلہ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم, یہ آیت نمبر 35 ہے. تو حمیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا گرم جوش دوست, فاسٹ فرینڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قیامت کے دن, یعنی الیوم قیامت کا دن, اس کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا. جب گرم جوش دوست نہیں ہوگا نا, کوئی بھی دوست نہیں ہوگا, کسی قسم کا بھی دوست نہیں ہوگا. ولا تعامن, اور کوئی کھانا نہیں ہوگا, الا من غسلین. غسلین کا لفظ جو ہے وہ غسل سے نکلا, غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا. غسلین اس لکوڈ کو کہتے ہیں, اس مایع چیز کو کہتے ہیں کہ جو کہ زخموں کو نا دھونے کے لیے, جب آپ کوئی جیسے ہمارے اینٹی سیپٹک لوشنز ہوتے ہیں نا, ڈیٹول یا اس قسم کی کوئی چیز جو کہ خاص زخموں کو دھونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, تو جب زخم دھل چکے ہوتے ہیں تو اب وہ جو لیفٹ اوور, جو مطلب جو دھونے کے بعد جو لکوڈ نیچے گرا ہوتا ہے, تو اس کے اندر تو زخم کا پیپ اور زخم کا خون اور گندگی اور بیکٹیریا اور یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اینٹی سیپٹک جو ہے وہ ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہی چیز جو ہے نا ان لوگوں کو کھانے کے لیے دی جائے گی. لا یأکلہ الا الخاطئون, کوئی اس چیز کو نہیں کھائے گا سوائے گناہگار لوگوں کے. خاطئون کا مطلب خطا کرنے والے, گناہگار لوگ, اور یہاں پر خطا کرنے والے سے مراد کافر گناہگار ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ جہنم کے اندر عذاب دیے جائیں گے. تو آگے یعنی اس یعنی جو خلاصہ تفسیر ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ یعنی وجز ایک ایسی چیز کے جو کراہیت اور صورت میں مثل غسلین کے ہوگا، جس سے زخم دھوئے گئے ہوں گے، اور قیامت کے دن یعنی جو جہنم کے اندر زخم دھوئے جا رہے ہوں گے تو جہنم کے اندر زخم بھی کتنے شدید ہوں گے نا، کیونکہ وہاں کی جو آگ ہے اس سے جو زخم پیدا ہوں گے وہ زخم بھی کتنے زیادہ بری طرح سے جلے ہوئے زخم ہوں گے، اور وہاں پر جو سانپوں اور بچھوؤں کا ڈنگ ہوگا تو ان کے زخم جو ہیں وہ اتنے بڑے زخم ہوں گے جو کہ اس دنیا کے زخم کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ یعنی گندے ہوں گے. تو ان کو دھونے سے جو لکوڈ بچے گا نا تو وہ ان لوگوں کو پلایا جائے گا. تو لکھ رہے ہیں کہ اور یہ حسر اضافی ہے. حسر اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ چیز نہیں دی جائے گی بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بری چیزیں ان کو کھانے کے لیے دی جائیں گی. تو یعنی اس آیت سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ صرف غسلین ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. تو فرما رہے ہیں کہ پھر کیوں ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جس سے کہ لگتا ہے کہ صرف غسلین دیا جائے گا، تو مقصود اس سے نفی ہے مرغوب کھانوں کی، یعنی مقصود یہ ہے کہ ان کو کوئی رغبت والی چیز کھانے کو نہیں دی جائے گی. ورنہ زقوم کی غذا ہونا خود آیات سے ثابت ہے، غرض ان کا طعام غسلین ہوگا. کیا مطلب کہ دوسری آیات کے اندر ان کے طعام کے طور پر زقوم بھی لکھا ہوا ہے. زقوم کہتے ہیں جیسے کیکٹس ٹائپ کا پلانٹ ہوتا ہے نا جس کے اوپر کانٹے اگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو زقوم کہتے ہیں. تو ان کو زقوم بھی کھلایا جائے گا اور ان کو غسلین بھی کھانے کے لیے دیا جائے گا، جس کو بجز بڑے گناہگاروں کے کوئی نہ کھائے گا، الا الخاطئون. آگے قرآن کی حقانیت ارشاد فرمائی جاتی ہے جس میں قیامت میں جزا اور سزا ہونے کا بیان ہے. اس کی تکذیب موجب تعذیب مذکور ہے، ٹھیک ہے. یعنی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فلا اقسم بما تبصرون، سو قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی کہ جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو چیزیں تم نہیں دیکھتے ہو، ٹھیک ہے. تو اب ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی جو تفسیر میں لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے ہو، کیونکہ بعض مخلوقات بالفعل یا بالقوا آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. بالفعل یا بالقوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے تو چونکہ سائنس بھی انفارچونیٹلی انگریزی میں پڑھی ہے نا، تو اب اردو کے اندر جو سائنس کے لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آتے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو وہی انگریزی کے الفاظ سے سکھانا پڑے گا. یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ہمارے قوم کی کہ ہم اپنی زبان کو چھوڑ کر کے نا دوسرے کی زبان کے اندر ساری چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سچویشن کو تبدیل فرما دے، ورنہ تو ہمارا بیڑا غرق جو پوری دنیا میں ہم سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں نا، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ اپنی زبان کو چھوڑنا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نا ہر ایک کو کسی زبان کے ساتھ پیدا کرتا ہے، کسی کو اس کی مدر ٹنگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو مدر ٹنگ ہوتی ہے نا، اس مدر ٹنگ میں اس کے پاس سب سے بڑا ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے جو کہ اس کو ماں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی کیا ہے کہ یا تو ماں خود جو ہے وہ اپنی زبان میں بچے سے بات کرنے کی بجائے کسی ایک ایسی غیر زبان میں بچے سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جو اس ماں کو بھی اچھی طریقے سے نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو اب نا یہ بچہ جو ہے وہ یعنی ایک زبان کو مکمل سیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یا یہ کہ اگر ماں نہیں بھی کرتی غیر کی زبان میں بات، صرف اردو میں بات کرتی ہے، پھر بھی جس اسکول میں داخل کراتی ہے اب اس اسکول کے اندر اپنی زبان میں ساری چیزیں پڑھائی جانے کی بجائے اس کو کسی فورن لینگویج کے اندر ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، انگلش جو کہ ہوتی ہے انفارچونیٹلی ہمارے کا بدقسمتی سے، ٹھیک ہے. تو اب نا یہ بچہ ملٹیپل لینگویجز کے درمیان نا پھنس کے رہ جاتا ہے، کسی ایک لینگویج میں بھی یہ کمپلیٹلی ایکسل نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے. اپنی لینگویج جو ہے اس میں تو سب سے کم ایکسل کر پاتا ہے، سب سے کم جو ہے وہ آگے بڑھ پاتا ہے. اس وجہ سے نا یہ بہت یعنی ہم بچے کی جو تربیت ہوتی ہے اور اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا, وہ اس طریقے سے بھی بہت زیادہ متاثر کر دیتے ہیں شروع میں ہی.
تو بہرحال یہ جو بالقوا اور بالفعل والا معاملہ ہے نا, اس کو انگریزی زبان کے اندر بالفعل کو کائنیٹک انرجی کہتے ہیں. کائنیٹک انرجی یعنی جو انرجی آپ باقاعدہ دکھا رہے ہوتے ہیں, آپ سے نظر آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو نا وہ کائنیٹک انرجی انگریزی میں کہتے ہیں, اور بالقوا اس کو کہتے ہیں, اور بالفعل اس کو کہتے ہیں, یعنی آپ فیل کر رہے ہیں اس انرجی سے, اس قوت سے, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی ہے بالقوا. قوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ سٹور ہوئی ہوئی ہے, چھپی ہوئی ہے, اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, پوٹینشیل انرجی, ٹھیک ہے. تو کائنیٹک انرجی کو بالفعل کہتے ہیں اور پوٹینشیل انرجی کو بالقوا کہتے ہیں. تو بعض مخلوقات بالفعل یا بالقوا یہ صلاحیت نہیں رکھتی, یعنی نہ تو یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتی ہیں اور نہ یہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں, یہ مطلب ہے اس کا, ٹھیک ہے. اس قسم کو مقصود سے ایک خاص مناسبت ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ جو قسم کھائی نا, فلا اقسم بما تبصرون, کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو. تو بھئی کیوں اللہ تعالیٰ اس طرح سے قسم کھا رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جو قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں نا, تو اس کا ایک خاص مناسبت ہے مقصد قسم سے. قسم کھانے کے مقصد سے ایک خاص مناسبت ہے. وہ مناسبت کیا ہے کہ قرآن مجید کا لانے والا نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, یعنی جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کو لے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے. تو جبرائیل جو ہیں وہ کسی صحابی کو نظر تو نہیں آتے تھے, اور جن پر قرآن آتا تھا وہ نظر آتے تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نظر آتے تھے. مراد یہ ہے کہ تمام مخلوق کی قسم ہے کہ میں اپنی تمام مخلوقات کی قسم کھاتا ہوں, ان کی بھی جو کہ تمہیں نظر آتے ہیں اور ان کی بھی جو کہ تمہیں نظر نہیں آتے, کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. انہو لقول رسول کریم, کہ یہ جو قرآن ہے نا, یہ ایک رسول کریم کا پہنچایا ہوا قول ہے, ٹھیک ہے. اور رسول کریم یہاں پر کون ہے؟ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام مراد ہے. رسول کریم سے مراد جبرائیل علیہ السلام, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا, پس جس پر یہ کلام نازل ہوا وہ ضرور رسول ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا رسول ہے, یعنی نبی علیہ السلام ہے. لیکن جن کے ذریعے سے یہ قرآن ان تک پہنچا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام. تو رسول کریم کا جو لفظ ہے نا, یہ جبرائیل علیہ السلام مراد ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں چلے آپ میں سے کسی نے ایک کوشچن لکھا ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی بریک بھی لینی ہے. ان کا کوشچن میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, بیکاز انہوں نے پھر پرائیویٹلی لکھا ہے تو آپ لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتی ہیں, اس وجہ سے مجھے سن لیجیے گا. جو یہ کوشچن لکھا ہے انہوں نے وہ یہ ہے کہ ایک سوال ہے جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں, لیکن یہ پوچھنا ہے کہ ہم الحمدللہ مسلم فیملی میں بورن ہوئے جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں, تو جو نان مسلم ہیں وہ بھی اللہ کی رضا سے نان مسلم فیملی میں آئے, تو کیا ان کی لائف میں اللہ کوئی موقع دیتے ہیں کہ وہ دین حق پر آ جائیں؟ جی ماشاءاللہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ سوال کسی بھی سوچنے والے کے ذہن میں آتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جو غور کرتا ہے, سوچتا ہے, اس کے ذہن میں سوال آئے گا. اور ظاہر ہے جو بالکل غور و فکر نہیں کرے گا, سوچے گا نہیں, بلکہ کھانے پینے میں لگا رہے گا جیسے مویشی لگے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے ذہن میں تو ایسا کوئی سوال نہیں آئے گا. صحیح ہے, تو سوال بہت اچھا ہے اس کا. اس قسم کے سوال جو ہے نا, دیکھیں بڑے لوگ تو کرتے ہیں, لیکن اس قسم کے سوال بچے زیادہ کر سکتے ہیں. اگر بچوں کے سامنے آپ ذرا دین کے بارے میں بات کرنا شروع کر دینا اور اس طرح سے ایمانیات کی باتیں کریں نا, تو یہ سوال جو ہے نا, یہ بچوں کے ذہن میں بھی آتا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوال جو ہے یہ ایک انوسنٹ سوال ہے، ایک معصومانہ سوال ہے، آنیسٹ سوال ہے، ٹھیک ہے؟ اور بچے جو ہیں ان سے زیادہ آنیسٹ اور معصوم اور انوسنٹ کوئی نہیں ہوتا، تو ان کے ذہن میں سوال آتا ہے۔ سوال ایک دفعہ پھر پڑھ لیتا ہوں جنہوں نے سنا نہیں ہوگا، تو ان کے لیے کہ ایک سوال ہے جو کہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ پوچھنا ہے کہ ہم الحمدللہ مسلم فیملی میں بورن ہوئے، پیدا ہوئے، جس میں ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن جو لوگ نان مسلم ہیں تو وہ بھی تو اللہ کی مرضی سے، رضا سے مراد اللہ کی مرضی سے ہی کسی نان مسلم فیملی میں پیدا ہوئے، تو ان کا تو پھر کوئی قصور نہیں ہے نا کہ وہ نان مسلم فیملی میں پیدا ہوئے، اور ہمارا بھی کوئی اس میں کمال نہیں ہے کہ ہم مسلم فیملی میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو کیا وہ جو نان مسلم فیملی میں بچے پیدا ہوئے ان کی لائف میں اللہ کوئی موقع دیتے ہیں کہ وہ دین حق پر آ جائیں؟ ورنہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جہنم میں جو ان کو ڈالا جائے گا تو وہ تو پیدا کسی ہندو فیملی میں ہوئے، کسی کرسچن، کسی جو فیملی میں ہوئے، تو ان کو تو ایکسپوجر ہی نہ ملا اسلام کا، تو پھر ان کو اگر جہنم میں ڈال دیا بغیر ایکسپوجر دیے ہوئے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ظلم کہیں گے، انجسٹس کہیں گے، رائٹ؟ تو ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے حجت مکمل کرتے ہیں، حجت تمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ان کے سامنے نا چوائس اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے رکھواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے چوز کریں ایمان لانے والا راستہ یا انکار کرنے والا راستہ، ٹھیک ہے؟ یہ چوائس اللہ تعالیٰ ہر انسان کے سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں یا کسی ایسے ملک میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے کسی ایسے خطے میں کہ جہاں دور دور تک کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کوئی اسلام کا وہاں پہ پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا نا، وہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، رائٹ؟ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا، رائٹ؟ کوئی آسٹریلیا کے کونے میں کسی گاؤں میں پیدا ہوا تو کیا اس کو کھانا نہیں ملتا، اس کو پانی نہیں ملتا، اس کو ہوا نہیں ملتی، آکسیجن نہیں ملتی اس کو؟ کون دیتا ہے یہ ہوا، پانی، آکسیجن؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہمیں نظر آتا ہے نا کہ چاہے کہیں بھی کوئی بندہ پیدا ہو، بندی پیدا ہو، بچی، بچہ، جو بھی ہو، کسی بھی دنیا کے کونے میں، اس تک یہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں نا۔ کون پہنچاتا ہے یہ ساری چیزیں؟ اللہ پہنچاتا ہے، اللہ پہنچاتا ہے، رائٹ؟ تو جو اللہ ان تک کھانا پینا، آکسیجن اور اس طرح کی تمام ضروریات پہنچا سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ان تک ہدایت کا میسج نہیں پہنچا سکتا؟ رائٹ؟ پہنچا سکتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، بالکل پہنچاتا ہے۔ جس طرح ہمیں نظر نہیں آتا نا کہ ان تک کھانا کیسے پہنچ رہا ہے، ان کی امی تو کھلا رہی ہوتی ہیں، رائٹ؟ لیکن امی تک وہ کھانا کیسے پہنچ رہا ہے؟ ابو کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، اچھا ابو تک وہ کھانا کیسے پہنچ رہا ہے؟ امپلائر کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، اچھا امپلائر تک وہ کھانا کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ پورے چین کے ذریعے سے ان تک کھانا پہنچاتا ہے، وہ بھوکے نہیں مرتے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت کے میسیجز بھی ان تک پہنچاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا کیسے پہنچ رہے ہیں، تو کیا ہم بیٹھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کی لائف کو ہم 24/7 مانیٹر کر رہے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ اس کی زندگی میں کون کون شخص آیا، کہاں کہاں سے اس کے پاس میسیجز آئے، کتنی ای میلز اس کے پاس آئیں، کتنے واٹس ایپ میسیجز اس کے پاس آئے، کتنے جو ہے وہ اس نے ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرامز دیکھے؟ ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا اس کی زندگی کا نا، رائٹ؟ ہم ایسے ہی ازمپشن کر لیتے ہیں، ایسے ہی گمان کر لیتے ہیں کہ جو شخص اتنا دور کسی غیر مسلم ملک میں پیدا ہوا ہوگا اس تک تو کوئی اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی اللہ کا نبی ہونا ضروری ہے، رائٹ؟ اور چونکہ اللہ کا نبی تو وہاں پہ آئی ہی نہیں کبھی، اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس گاؤں کے اندر کبھی گئے نہیں، تو ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہدایت کا پیغام بھی ان تک نہیں پہنچا ہوگا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو اس بات ایزیوم کرنے کی؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو بھیجا ہے وہ ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے کے لیے نبی کے اوپر ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے نا، نبی کے اوپر ڈیپینڈنٹ اگر اللہ تعالیٰ ہو جائیں گے کہ نبی کے بغیر تو پیغام پہنچا ہی نہیں سکتے, تو نعوذ باللہ نبی تو اللہ کے شریک بن گئے, کیونکہ ڈیپینڈنسی تو شریک کے اوپر ہوتی ہے, رائٹ؟ ڈیپینڈنسی تو شریک پر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ تو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے کسی چیز کے لیے بھی, ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یقیناً پیغام بھی پہنچا دیتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر کے ہمیں یہ بات یعنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے, رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کے اندر بھی اس طرح سے ہمیں یاد دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. تو بھائی کسی کو پیغام پہنچائے بغیر لا علمی میں جہنم کی صدا, یہ تو ظلم ہے, اللہ تعالیٰ نہیں کرتے کسی کو بولتے, ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ایک تو یہ آپ نے تو انوسنٹ کوشچن کیا نا, جیسے کہ بچے انوسنٹ کوشچن کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا اس سوال کو اعتراض کے طور پر بھی کرتے ہیں. آپ کا انداز اعتراض والا بالکل نہیں تھا, لیکن بہت سارے لوگوں کا سوال یہی سوال ہوتا ہے اعتراض کے طور پر, تو کیوں ڈالا جائے گا ان کو جہنم کے اندر؟ تو وہ جو ہے نا اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ خالی مولویوں نے باتیں بنا دی ہیں کہ جو اسلام لائے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو اسلام نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو وہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ مولویوں نے کیسے ایسی باتیں بنا دی ہیں, کس قسم کی نہ سمجھ میں آنے والی یہ بات ہے, ٹھیک ہے؟ تو اعتراض کے انداز میں جو یہ سوال کرتا ہے نا, تو وہ پھر بہت غلط کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ کامن سینس ہے بالکل, ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اعتراض کی تو کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. بہرحال اب تھوڑے سے آپ کو ایک بریک دینی ہے, 3-4 منٹ کی بریک لینے, تو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی یا تو تفسیر کی کلاس کنٹینیو کرنی ہے یا آپ کی آج حدیث کی کلاس ہوگی, ٹھیک ہے؟ کسی اور کو کوئی سوال ہو تو آپ لکھ لیجیے گا, جب تک خلاصہ تفسیر آگے پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا, بس جس پر یہ کلام نازل ہوا وہ ضرور رسول ہے. یعنی چونکہ ایک معزز فرشتہ جو ہوتا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام لے کر کے آتا ہے, جس کے پاس آتا ہے وہ پیغام لے کر کے, وہ اللہ کا رسول ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ قرآن کو سن کر کے کافر, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہتے تھے, کیونکہ قرآن کے اندر نا بہت زبردست قسم کی یعنی ایک ایسا انداز ہے, ایکچولی ایک عام تصور یہ ہے کہ قرآن شاعری کی طرح لگتا ہے, اس وجہ سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہتے تھے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ قرآن کی جو آیات ہیں نا, ان میں سے کچھ آیات تو جس کو کہتے ہیں نا قافیہ باندھنا, قافیہ باندھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے, جیسے جو شعر ہوتے ہیں تو ان میں جو آخر میں اینڈنگ ہوتی ہے نا, وہ ہر مصرے کی ایک جیسی اینڈنگ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں قافیہ باندھنا, ٹھیک ہے؟ جیسے مطلب میں کوئی اتنا شعروں کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, شعر آتے بھی بہت سے ہیں لیکن اس وقت ذہن میں کوئی بھی نہیں آ رہا. کوئی ایسا شعر کسی کو کوئی یاد آ رہا ہے جس کے اندر کے ہر مصرع جو ہے وہ ایک ہی قافیے پر اینڈ ہوتا ہو؟ کسی کو شعر و شاعری سے کچھ شغف ہے؟ خیر, قافیے کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا, یہ سارے جو مصرے ہوتے ہیں نا, تو ان کے اسٹینزاز ہوتے ہیں وہ ایک ہی طریقے سے اینڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس کو نا ایک ٹپیکل شعر کہا جاتا ہے. ہاں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, رائٹ؟ تیرے ہیں, دونوں میں تیرے ہیں سے اینڈ ہو رہا ہے, ماشاء اللہ بہترین شعر آپ نے بتایا, ٹھیک ہے؟ تو اس کو قافیہ بندی کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نا قرآن کے اندر بھی نا اسی طرح سے قافیہ بندی چونکہ کبھی کبھی نظر آتی ہے, تو اس وجہ سے یہ کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہتے تھے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ قرآن کے اندر قافیہ بندی نہیں ہے. یہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جو کہ عربی, اردو, فارسی ان تمام زبانوں کے
شعر و شاعری کے ایکسپرٹس ہیں نا، جیسے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ، معرف القرآن کے مصنف مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بات لکھی ہے اور کہ یہ قرآن قافیہ بندی کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا. اور مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ عربی شعر و شاعری کو سمجھنے والے ہیں، بلکہ عربی زبان میں انہوں نے بہت زبردست شعر و شاعری خود کری ہوئی ہے، خود کری ہے، بڑے ان کے یعنی اشعار جو ہے نا وہ موجود ہیں، خود انہوں نے شعر و شاعری کری ہے. تو یہ عربی زبان کی شعر و شاعری کو بہترین انداز میں سمجھتے ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک مقام پر لکھا ہے جو مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں کس مقام پر میں نے پڑھا تھا، لیکن تفسیر میں ہی لکھا ہے کہ قرآن ہے ہی نہیں قافیہ بندی کے حساب سے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ لوگ شاعر کیوں کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شعر و شاعری جو ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سننے والے کے اندر جو ہے نا وہ کچھ کیفیات پیدا ہوتی ہیں شعر کو سن کر کے، جو کہ نثر کو سن کر کے پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. کسی کے سامنے آپ ایسی کوئی سمپل سی ایک جملہ کہہ دیں، جیسے یہ ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اس کو اگر آپ پروز میں کہہ دیں دسر میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وفا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کیا مددگار ہوتا ہے بلکہ لوح بھی مددگار ہو جاتا ہے اس کا اور قلم بھی اس کا مددگار ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جو بات کر دی تو اس سے تو ولولہ پیدا نہیں ہوتا نا، اس سے تو اثر پیدا نہیں ہوتا نا، حالانکہ بات تو وہی کر رہے ہیں، میسج تو وہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو شعر کے اندر نا ایک ولولہ، ایک اثر پیدا کرنے کی تاثیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہماری طبیعت بنائی ہے کہ ہم جب قافیہ والی کسی چیز کو سنتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ ہوتا ہے. اوکے، قرآن جب یہ کافر سنتے تھے نا تو اگرچہ کہ یہ شعر و شاعری کے وزن پر نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی قرآن کو سن کر کے ان کے اندر جذبات بھڑکتے تھے، کیفیات پیدا ہوتی تھی. ان کیفیات کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ جیسے یہ قرآن شعر و شاعری جیسی چیز ہے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ شعر و شاعری نہیں، یہ شعر و شاعری کے وزن پر ہے ہی نہیں، لیکن ان کیفیات کی وجہ سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے کہ یہ تو شاعر جیسی کوئی چیز ہے، شعر و شاعری جیسی کوئی چیز لے کر کے آیا ہے کیفیات کی وجہ سے. سمجھ میں آیا کہ کیوں شاعر کہتے تھے؟ کسی کو کوئی سوال ہے اگر اس کے اوپر پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ جیسے کہ کفار آپ کو شاعر کہتے تھے مگر تم بہت کم ایمان لاتے ہو، ٹھیک ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ قلیلم ما تذکرون، کہ تم بہت کم سمجھتے ہو. تذکرون کا مطلب ہوتا ہے نصیحت پکڑنا، سمجھنا بات کو، تو تم بہت کم سمجھتے ہو. یہ قرآن جو ہے پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم بہت قلیل ایمان لے کر آتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کاہن کا قول ہے. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم دھیان کرتے ہو، ٹھیک ہے. کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو لوگ جادو وغیرہ سیکھتے تھے اور جنوں کے ساتھ اپنا ایک تعلق بناتے تھے، دوستی بناتے تھے، ٹھیک ہے. یہ لوگ جو ہے نا وہ کاہن کہلاتے تھے، جادوگر اور جنوں کو قابو کرنے والے لوگ، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ آج بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کاہن بھی کہتے تھے کہ یہ تو لگتا ہے جادو یہ تو یعنی جنوں سے انہوں نے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، ٹھیک ہے. جو یہ باتیں ہمیں بتاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اچھا تو لکھا نا کہ یہ نہ کسی کاہن کا کلام ہے، جیسے کہ بعض کفار آپ کو کہتے تھے مگر تم بہت کم سمجھتے ہو. قلیلا ما تذکرون، یہاں بھی تمتا سے مراد عدم ہے، نہیں قلت سے مراد، ٹھیک ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم سمجھتے ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ قلت سے مراد عدم ہے. یعنی قلیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سمجھتے تھے، زیادہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ قلیل سے یہاں پر مراد یہ ہے कि ये बिल्कुल नहीं समझते थे, बिल्कुल भी नहीं समझते थे। इसको कहते हैं अदम। अदम मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस, यानी इनके अंदर समझ की रत्ती भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं समझते थे। ठीक है, अदम, अदम का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंस, नो अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो किल्लत से यहां पर मुराद कमी नहीं है, बल्कि किल्लत से यहां पर मुराद अदम है। गर्ज ये ना शेर है ना कहानत है। ठीक है, यानी काहिन की बनाई हुई बातें जो होती थी उनको कहानत कहते हैं, बल्कि रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ कलाम है। और आगे इसकी हकानियत की एक दलील अकली इरशाद होती है कि अगर ये पैगंबर हमारे जिम्मे कुछ झूठी बातें लगा देते, ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील, कि अगर ये हमारी तरफ से कुछ झूठी बातें बना करके तुम्हें बताते हैं ना, लअखज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम इनके दाहिने हाथ से इनको पकड़ लेते, यानी इनके दाएं हाथ को पकड़ लेते। थुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर हम इनकी शहरग को काट देते। ठीक है, ये अल्लाह ताला अपने नबी के बारे में फरमा रहे हैं कि अगर ये ऐसा करते तो हम इनके साथ ऐसे करते। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, फिर तुम में कोई ऐसा नहीं जो इनको इससे बचा सकता। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने ना कितने स्ट्रॉन्ग अंदाज में इस बात को डिस्क्राइब किया है कि मेरे नबी ने झूठी बात नहीं बनाई है मेरे ऊपर, अगर वो बनाते ना तो हम उनको नहीं छोड़ते, लेकिन जाहिर है उन्होंने नहीं बनाई है तो इस वजह से हम तो इनसे मोहब्बत करते हैं, हम तो इनको इनकी मदद करते हैं। ठीक है, तो खुलासे तफसीर में लिख रहे हैं कि यानी अगर कि यानी जो कलाम हमारा ना होता उसको हमारा कलाम अगर ये कहते और झूठा दावा नबूवत का करते तो हम उनका दाहिना हाथ पकड़ते, फिर हम उनकी रगे दिल काट डालते, फिर तुम में कोई उनका उस सजा से बचाने वाला भी ना होता। रगे दिल काटने से इंसान मर जाता है, मुराद इससे कत्ल, यानी हम इनको कत्ल करते। बिला शुबा ये कुरान मुत्तकियों के लिए नसीहत है। वइन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, ये नसीहत नाम जो है ना ये मुत्तकियों के लिए है। क्या मतलब, क्या जो मुत्तकी नहीं है उनको कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, ये मतलब नहीं है, बल्कि जो फायदा उठाने वाले ज्यादा लोग होते हैं ना इसमें, इस कुरान से, तो वो तो मुत्तकी ही होते हैं, सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को मिलता है। कि मतलब ये कि यानी फी नफ्स ही हक होना इसकी सिफत कमालिया जातिया है, और मुजब नसीहत होना इसकी सिफत कमालिया इजाफिया है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट अभी आपके लिए हो जाएंगे, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं कि आगे मुकज़्ज़िबीन की वईद है कि हमको मालूम है कि तुम में से बाज़ तकज़ीब करने वाले भी हैं, हम बस हम उनको उनकी सजा देंगे, और इस एतबार से यह कुरान काफिरों के हक में मूजब हसरत है, क्योंकि इनके लिए बवजह तकज़ीब के सबब अजाब हो गया, और यह कुरान तहकीकी यकीनी बात है। सो जिसका यह कलाम है अपने इस अज़ीम शान परवरदिगार के नाम की तस्बीह तहमीद कीजिए। ठीक है, तो बस इतना पढ़ करके हमने खुलासा तफ़सीर को मुकम्मल किया। इसकी तफसील जो है वो थोड़ी बहुत मारिफ मसाइल के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फिर आखिर में फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम से इस सूरत को एंड किया कि ऐ ईमान वालों आप अपने रब के नाम की तस्बीह बयान करो। ठीक है, अब मारिफ मसाइल में से भी कुछ पढ़ लें, या आपको छुट्टी दे दें। एक घंटे की क्लास तो हो गई है, अगर आप चाहें कि मारुफ मसाइल में से थोड़ा आप लोगों को पढ़ा दें आज। मारुफ मसाइल में से कुछ तो हम पहले भी पढ़ चुके थे शुरू में, तो आपके अलावा एक स्टूडेंट ने तो प्राइवेटली कहा है कि पढ़ा दो। पढ़ लेते हैं, चलें कुरान ही है। अब ज़ाहिर है हफ्ते में दो ही क्लासेस होती हैं, तो मैं फिर बहुत ज़्यादा तो वैसे भी पढ़ नहीं सकते ना, और کریں، جزاکم اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، تو اچھا بلکہ مجھ سے کسی نے بنے بھی آنا ہے، جب تک وہ آتے ہیں اس وقت تک آپ کو ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں، جب آئیں گے تو ویسی پھر کلاس ختم کرنی پڑے گی، ان کا بھی واٹس ایپ میسج آیا ہے. اچھا، اس کے معروف مسائل میں شروع کا حصہ اگرچہ ہم پڑھ چکے تھے لیکن کافی دن ہو گئے، تو ذرا جلدی سے ہم اس کو ایک دفعہ پھر گوور کر لیتے ہیں کہ اس صورت میں قیامت کے ہولناک واقعات اور پھر وہاں کفار و فجار کی سزا اور مومنین و متقین کی جزا کا ذکر ہے. قیامت کے نام قرآن کریم میں بہت سے آئے ہیں، اس صورت میں قیامت کو خاکہ کے لفظ سے، پھر قارعہ کے لفظ سے، پھر واقعہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. یعنی شروع کی جو آیات ہیں نا، ان میں قیامت کے یہ تینوں نام ذکر ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں شروع کی چار آیات میں. لفظ حاقہ کے معنی حق اور ثابت کے بھی آتے ہیں، اور دوسری چیزوں کو حق ثابت کرنے والی چیز کو بھی حاقہ کہتے ہیں. حقہ یہ حقو سے یہ لفظ نکلا حاقہ تن. قیامت پر یہ لفظ دونوں معنی کے اعتبار سے ثابت آتا ہے، یعنی قیامت حق خود بھی ہے اور دوسری چیزوں کو حق کرنے والی بھی ہے، ثابت کرنے والی بھی ہے، کیونکہ قیامت خود بھی حق ہے اور اس کا وقوع ثابت اور یقینی ہے، اور قیامت مومنین کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم ثابت اور مقرر کرنے والی بھی ہے. یہاں قیامت کے اس نام کے ساتھ سوال کو مقرر کر کے، یعنی ریپیٹ کر کے، مقرر کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کرنا، اس کے ما فوق القیاس اور حیرت انگیز ہولناک ہونے کی طرف اشارہ ہے. ما فوق القیاس کا مطلب بیونڈ امیجنیشن، قیاس کا مطلب ہوتا ہے جو آپ امیجن کرتے ہیں، اپنے ذہن میں سوچتے ہیں. ما فوق اس سے بھی اوپر جو چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انگریزی میں بیونڈ امیجنیشن کہتے ہیں. اور حیرت انگیز یعنی بہت ہی زیادہ فینٹاسٹک قسم کے وہاں پہ معاملات ہوں گے. قاریہ کے لفظی معنی کھڑکھڑانے والی چیز کے ہیں، جیسے سورہ القاریہ کے اندر بھی القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ. قیامت کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا گیا کہ وہ سب لوگوں کو مضطرب اور بے چین کرنے والی اور تمام آسمان و زمین کے اجسام کو منتشر کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، سب کو یہ پریشان کر دے گی اور پورے کے پورے سسٹم کو توڑ دے گی، اجسام کو منتشر کر دے گی. طاغیہ طغیان سے مشتق ہے، مشتق کا مطلب ہوتا ہے ڈیرائیوڈ، ٹھیک ہے. تو جو عربک ورڈز ہوتے ہیں نا، ان میں سے زیادہ تر ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی روٹ سے ڈیرائیو کیے جاتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. مشتق کا مطلب ہوتا ہے ڈیرائیو کرنا یا اخذ کرنا، تو طغیان اس کا روٹ ورڈ ہے، اس سے طاغیہ کو ڈیرائیو کیا گیا، جس کے معنی حد سے نکل جانے کے. طغیان کا مطلب ہوتا ہے to cross your limits. مراد ایسی سخت آواز ہے جو تمام دنیا کی آوازوں کی حد سے باہر ہے اور زیادہ ہے، جس کو انسان کا قلب و دماغ برداشت نہیں کر سکے گا. اس کی تفصیل تو کافی ہم ڈسکس کری تھی، تو ابھی اس کو ریپیٹ نہیں کرتے ہیں. قوم سمود کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو ان پر اللہ کا عذاب اسی سخت آواز کی صورت میں آیا تھا، جس میں تمام دنیا کی بجلیوں کی کڑک اور دنیا بھر کی سب سخت آوازوں کا مجموعہ تھا، جس سے ان کے دل پھٹ گئے تھے. یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی آواز تھی جو کہ ایک فرشتے نے آ کر کے بس چنگھاڑ ماری تھی، اور اس آواز کو سن کر کے نا ان سب کے یعنی دل پھٹ گئے تھے، گویا کہ ان کی باڈیز بلاسٹ ہو گئی. اچھا، ہمیں صاحب بھی آ گئے ہیں، اس سے ملاقات کرنی تھی، تو اب آپ لوگ سے رخصت لینی پڑے گی، اگلی کلاس انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم.